یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ،
اور طفل مکتب کے لیے یہ بتا سکیں گے۔ لیکن جو نیکیاں انسان کے سامنے آتی ہیں اسے تو انجام دے، لیکن جن نیکیوں سے وہ سال بھر غافل رہتا ہے، کوشش کرے کہ اس مہینے میں ان کو حاصل کر سکے، اپنی انسیت کو قرآن مجید کے ساتھ بڑھا سکے، اپنی محبت کو محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ بڑھا سکے، اضافہ کر سکے، اپنے آپ کو قرآن و عطرت کے نزدیک اور قریب لا سکے، ان کی معرفت کو بڑھا سکے، اس میں اضافہ کر سکے۔ اس لیے اور مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کتنے ہی زیادہ علم رکھنے والے، معلومات رکھنے والے ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمارا علم قرآن کے مقابلے میں، اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ایک قطرے سے بڑھ کر یا حتیٰ ایک ذرے سے بھی کمتر وہ علم ہے اور معلومات ہیں ہماری۔ تو ہر عمر میں، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ بڑھاپا ہو، چاہے وہ مرد کے لیے ہو، چاہے وہ خاتون کے لیے ہو، یہ تو ہمیشہ سفرا کھلا ہوا ہے۔ حتیٰ ان افراد کے لیے پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کے سفرے کو بچھا کے رکھا ہے کہ جو روزے دار نہیں ہوتے، یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک تو ہوتے ہیں جو روزہ کھا جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے، مسافرت کی وجہ سے، مختلف متعدد وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے ان پہ سے روزہ اٹھایا ہوا ہے، اس وقت فرض نہیں ہے، یہاں فرض رکھ دیا نہ ختم کر دیا ہے، وہ ان کے لیے بھی نعمتیں اس ماہ مبارک کی موجود ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے اللہ کا کلام۔ اکثر لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہی نعرہ لگایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ بھی شاید دوسروں سے متاثر ہو کر، نہیں، کوئی مہینہ صرف قرآن کا نہیں ہوتا ہے، کوئی مہینہ صرف اہل بیت کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جہاں پر آپ کہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہے، وہاں پر قرآن کا بھی ذکر ہونا ہے، اور جہاں قرآن کا ذکر ہونا ہے، وہاں اہل بیت کا بھی ذکر ہونا ہے۔ اس لیے پروردگار نے اس مہینے میں اہل بیت سے خالی نہیں رکھا ہے، ولادت بھی رکھی ہے، شہادت بھی رکھی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہے، ساتھ غافل نہیں رہنا ہے۔ یعنی جب اہل بیت کی تعریف اور تمجید اور فضائل کا ذکر ہو تو قرآن سے غافل نہیں رہنا ہے، اور قرآن کا ذکر ہو اور تلاوت قرآن ہو تو ذکر اہل بیت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مسا ملے۔ اس لیے جہاں پر شہادت حسین ہے تو حسین نے بتلا دیا کہ میں بھی قرآن سے جدا نہیں ہوں، نیزے سنان پر جو ہے تلاوت قرآن کو بیان کیا۔ یہ تو ہم ہیں کہ ہماری ظرفیت کم ہونے کی وجہ سے، کم ظرف ہونے کی وجہ سے ہم کبھی ایک کو لیتے ہیں، کبھی دوسرے کو لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ لیں. قرآن, قرآن مجید, کلام الہی, کلام الہی بغیر معلمین کے, بغیر حادیان, بغیر آئمہ علیہ السلام کے سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے. ایک عام سی مثال کہتے ہیں, قرآن مجید ہر ایک کے لیے, بالکل ہر ایک کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہر ایک قرآن مجید کو اٹھا کر فوراً سمجھ سکتا ہے؟ ایک معمولی سی مثال جو ہمارے سامنے روزمرہ پیش آتی ہے ہمیں, کہ ہم اسکول کالجز میں جاتے ہیں, آپ سے کہیں یہ سائنس کی کتاب ہے, یہ جغرافی کی کتاب ہے, یہ انگریزی کی کتاب ہے, یہ اردو کی کتاب ہے, کہا بیٹا خود پڑھ لو, اس کا امتحان دے لو. کہا نہیں, سمجھ میں نہیں آئے گا, معلم کی ضرورت ہے, استاد کی ضرورت ہے. بھائی زبان تو تمہاری اپنی ہے, اردو مجھے تو پڑھ لو. کہا اگر خود سے پڑھ کر امتحان دیا تو پتہ نہیں پاس ہو یا نہ ہو, معلم کی ضرورت ہے, اہل زبان ہے پھر بھی معلم کی ضرورت ہے. کہا اچھا بھائی اسکول میں رکھوا دیا, اچھے سے اسکول میں. کہا یہ کافی نہیں ہے, ٹیوشن میں بھیجی. یعنی ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی جس کی زبان سے بھی انسیت ہے ظاہراً, اس کے باوجود اس کا امتحان دینے کے لیے بہترین اسکول میں بھی بھیجا جا رہا ہے, اسکول میں بھی معلم سے پڑھ رہا ہے, بعد میں ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہے, کبھی ماں پڑھاتی ہے, کبھی باپ پڑھاتا ہے, کبھی بہن بھائی بڑے پڑھاتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر وہ پاس ہو جائے تو شکر خدا کرتے ہیں کہ پاس ہو گیا. ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو بغیر معلم کے نہیں سمجھ سکتا ہے. اور یہ کتاب قرآن مجید سے پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء کو بھیجنے کے بعد افضل ترین, اشرف ترین, اعلیٰ ترین پیغمبر پر بھیجا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معلم سے, وہ معلمین کون ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, یعنی آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھو. وہ معلمین قرآن ہیں, وہ ذاکرین قرآن ہیں, وہ حافظین قرآن ہیں, وہ عاملین قرآن ہیں, وہ قرآن کو اٹھا کے رکھنے والوں میں سے ہیں, وہ قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے ہیں, وہ قرآن بولنے والوں میں سے ہیں, وہ قرآن سننے والوں میں سے ہیں, وہ قرآن مجسم قرآن ہیں. رسول اللہ کی باتوں میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, پھر مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اپنے داماد کی تعریف کر رہے ہوں, اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہوں, نہیں, حقیقت مطلب کو بیان کر دیا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں. اور صرف یہاں پر امیر المومنین بطور مثال ہیں, ورنہ تمام ائمہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہیں. یہ چند روز جو آپ کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کی سماعت تراشی کریں گے اور کچھ وقت آپ کا لیں گے, اس سورہ جمعہ کا پیغام ہے. اس سورہ جمعہ عام طور پہ نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں, شب جمعہ بھی نماز میں پڑھنا مستحب ہے سورہ جمعہ کی, اور اگر نہ بھی پڑھیں تو ویسے بھی شب جمعہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا جو ہے اس کا ثواب ہے. سورہ جمعہ جو ایک مدنی سورہ ہے, 11 آیات ہیں اس میں, اور اس میں پروردگار نے اس کی فضیلت, اس کی تلاوت میں فضیلت رکھی ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کے ایک حرف پڑھنے کا, ایک الفابیٹ پڑھنے کا उसका सवाब इतना है कि जो चीजें परवरदिगार आलम ने आसमानों में रखी हैं, जो चीजें जमीन में रखी हैं, उस एक हर सूरे जुमा का पढ़ने का सवाब इन तमाम चीजों से ज्यादा है। इतनी फजीलत परवरदिगार आलम ने सूरह जुमा की तलावत में रखी। ये बात सही है कि सूरह जुमा को पढ़ना हत्ता नमाज जुमा के अंदर भी फर्ज नहीं है, फर्ज करार नहीं दिया है, लेकिन उसकी फजीलत रखी है कि अगर रखेगा ठीक है, शब जुमा अगर उसकी तलावत करता है नमाज में तो भी उसका सवाब है, वैसे ही अगर तलावत करता है तो भी उसका सवाब है, अगर शबे जुमा के अलावा शबे जुमा और जुमा के अलावा भी आम दिनों में भी अगर सूरह जुमा की तलावत की जाए तो भी उसका सवाब अपनी जगह पर बाकी है और मौजूद है हमारे लिए। सवाल है मोहम्मद वाले बोलने के दरबार से मुश्किल हो जाता है और बात करने के दरबार से मुश्किल हो जाता है। बोलने के दरबार से क्या मकसद है कि बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है कि मुबालगा आ ही ना हो जाए, इसलिए कि रोजा बातिल हो जाता है। इसलिए कि अगर कोई ऐसी नस्बत दे दी जाए अल्लाह की तरफ, रसूल अल्लाह की तरफ या अहले बैत की तरफ कोई नस्बत दे दी जाए कि मेरा कि मासूम की हदीस है कि फलान इमाम ने फरमाया है या अल्लाह ने यह फरमाया है, और अगर वो चीज ना हो तो रोजा बातिल हो जाता है। सवाल यह है कि अगर जानते पूछते करें या जहालत की वजह से करें, अगर जहालत की वजह से करें ला इल्मी की वजह से करें तो रोजा तो बातिल है दोनों सूरत में, लेकिन जहालत की वजह से हो तो रोजे की कजा है, और अगर जानते पूछते हो नाउज़ुबिल्लाह तो फिर रोजे की कजा के साथ कफारा भी है, एक फिकही मसला भी है, और ये हमारे लिए परवरदिगार ने वसीला भी रखा है कि पूरा पूरा सिरात मुस्तकीम के ऊपर जो है इंसान गुफ्तगू के दरमियान भी रहे। सलावत है मोहम्मद वाले
सूरे की बुनियाद होती है।
سورے کی بنیاد ہے. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ الحمد کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور امام فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی ہی نہیں بلکہ تمام سوروں کی اساس جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا مطلب اس کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوروں کا جز ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ. یعنی کوئی سورہ مکمل نہیں ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے. اور اگر نماز میں سورہ ہو بغیر بسم اللہ کے تو وہ نماز انسان کی باطل ہے. یعنی وہ سورہ اس میں باطل ہے تو نماز بھی اس میں باطل ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بائے بسم اللہ یعنی میں مدد لیتا ہوں. ایک عام اس کے اوپر ترجمہ جو ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں تو با کا جو مقصد ہوتا ہے بے جو یہاں پر ہے بے بسم اللہ کے اندر بے جو ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے شروع کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ایک اس کا مطلب ہے کہ میں مدد لیتا ہوں اللہ سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اور دونوں معانی اور مفہوم جو ہے بسم اللہ کے اندر صحیح بیٹھتے ہیں اور صحیح جانے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں. برادران اہل سنت کیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کا جز نہیں ہے, مستحب ہے ان کے یہاں پڑھنا لیکن سورے کا جز نہیں سمجھا جاتا, اسے آیت نہیں سمجھی جاتی ہے سوائے سورہ فاتحہ کو کہ جس میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورے کا جز سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تمام سوروں کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام شروع کرتا ہوں یا اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں. اللہ اسم جلالہ جمیع صفات کا حامل ہے. پروردگار کی مختلف صفات ہم پڑھتے ہیں 99 صفات کو پڑھا جاتا ہے. مختلف پروردگار کے رخ کو صفتوں کو بیان کیا جاتا ہے رحمان رحیم رؤوف غفور رازق خالق مالک. لیکن جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ان تمام صفات اپنے اندر اس کے اندر موجود ہے. جب ہم اللہ کہہ رہے ہیں یعنی رازق بھی کہہ رہے ہیں مالک بھی کہہ رہے ہیں خالق بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب ہم رازق کہہ رہے ہیں مالک کہہ رہے ہیں تو رازق کہہ رہے ہیں تو مالک نہیں کہہ رہے, مالک کہہ رہے ہیں تو رازق نہیں کہہ رہے, مالک کہہ رہے ہیں تو رحمان نہیں کہہ رہے, رحمان کہہ رہے ہیں تو رحیم نہیں کہہ رہے. یعنی ہم جب کسی صفت کا نام لیتے ہیں کسی کا ذکر کرتے ہیں پروردگار کے ساتھ تو ہم اس صفت کو ہی معین کر رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو اس میں تمام صفات شامل ہو جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا تمام صفات اس میں اللہ کے لفظ میں تمام صفات موجود ہیں. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ جو ہے اس میں اعظم بھی ہے. اصل میں اس میں اعظم کو معین کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور جو روایات بھی آئی مختلف روایات ہیں. لیکن بہرحال جو کثرت سے آئی ہے بات جو چیز تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے اہل تشیع میں بھی اور اہل تسنن میں بھی مسلمانوں کے درمیان وہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں پر مختلف اسماء اعظم ہیں اس میں سے ایک اسم اعظم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ لفظ اللہ ہے کلمہ اللہ ہے. تو ہم مدد لے رہے ہیں ہم مدد مانگ رہے ہیں اس ذات سے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے. تو ہم ایک لفظ میں पढ़ते हुए कहे। और ये बात आदत लोगों की आदत मैंने देखी, अच्छी आदत है कि हर बात के ऊपर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उठ के जाएंगे कहीं पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, किताब खोलेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी हर काम को शुरू करने में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो एक मुस्तहब अमल है उसे अंजाम देते हैं। क्योंकि यह हदीस में कि हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अर्रहमान अर्रहीम दोनों परवरदिगार के रहमत से मुश्तक हैं, परवरदिगार की रहमत से निकले हुए हैं, रहम से निकले हुए हैं, खुद रहम और रहमत खुद एक दूसरे के साथ है। उलमा ने मुख्तलिफ एतबार से इसकी तशरीह की है, तफसीर की है, फरमाते हैं कि परवरदिगार रहमान है अपनी तमाम मखलूकात पर, इससे हट करके वो अहले ईमान है या ईमान नहीं रखता है। परवरदिगार मुमिन पर भी रहमान है, काफिर पर भी रहमान है, मुशरिक पर भी रहमान है, इंसान पर भी रहमान है, अजिन्ना पर जिनों के ऊपर भी रहमान है, फरिश्तों के ऊपर भी रहमान है, चरिंदों परिंद के ऊपर भी रहमान है, हैवानात के ऊपर भी रहमान है, नबातात के ऊपर भी रहमान है, जमादात के ऊपर भी रहमान है, इन्हें परवरदिगार अपनी जमी मखलूक के ऊपर रहमान है, जमी मखलूक के ऊपर परवरदिगार रहमान है, रहमान है। परवरदिगार ने हर इंसान को या हर शय को उसकी जरूरत के मुताबिक जो जरूरत खुद परवरदिगार ने उसमें खल्क की है उसे अता करता है। यानी अगर एक इंसान काफिर है, मुशरिक है, दहरी है, उसके बावजूद भी परवरदिगार उसे हवा अता फरमाता है, उसे ग़िज़ा अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, औलाद अता फरमाता है। ये उमूमी नेमतें परवरदिगार की हर एक के लिए मौजूद है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदु साजिद अलैहिस्सलाम की माह रजब मुबारक की जो दुआ मशहूर मारूफ की जो नमाज के आखिर में हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या मन अर्जुअ लिकुल खैर व आमन सखत इंद कुल शर, या मन युअतिल कसीर बिल कलील, या मन युअती मन सअला, या मन युअती मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नन मिनहु रहमान। ए वो ज़ात, ए वो परवरदिगार कि तू सबको अता करता है जो तुझसे मांगता है, तलब करता है, तू उसे भी अता करता है, जो तुझसे नहीं मांगता, जो तुझसे तलब नहीं करता तो तुझे भी नहीं मानता है, तो तुझ पर ईमान नहीं रखता है तो उसे भी अता करता है। इमाम अलैहिस्सलाम इस बात की तालीम कर रहे हैं, परवरदिगार की रहमानियत तालीम कर रहे हैं कि परवरदिगार हर एक को अता करता है, हर एक को देता है, लेकिन लेकिन ये अता दुनिया तक काफिर और मुशरिकों के लिए महदूद है और मोमिनों के लिए मुस्तदाम है, जारी और सारी है इस दुनिया में भी और आखिरत में। इसलिए उन्हें ईमान के बदले वो अजर मिलता है जो कुफ काफिर को उसके कुफर के नतीजे में नहीं मिलता, जो मुशरिक को उसके शिर्क के नतीजे में नहीं मिलता, जो मुल्हिद को उसके इल्हाद के नतीजे में नहीं मिलता। अर्रहीम यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं کہ رحیم کی ایک معنی میں سے یہ ہے کہ خاص پروردگار کی عنایات کہ جو اپنے اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی اے وہ اللہ جو جمیع صفات کا حامل ہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جو رحمان ہے تمام مخلوق پر اور جو رحیم ہے مخصوص اپنے اہل ایمان بندوں پر۔ اس کا ترجمہ ہے تقریباً اہل ایمان بندوں پر مخصوص کیا ہے؟ اہل ایمان بندوں پر جو مخصوص پروردگار کی نعمت ہے، وہ نعمت سب سے عظیم ترین نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت ہدایت۔ ہدایت آج جو ہمارا اس مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کی ادائیگی ہے، روزے کی حالت ہے، دعا اور مناجات ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر اہل بیت ہے، کیا تمام چیزیں ہیں، کیا یہ نعمت ہدایت ملحدوں کے پاس ہے، مشرکوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے، بلکہ بہت سے ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو اس سے محروم۔ تو جب انسان کسی چیز کو شروع کرے، اگر اپنے ذہن میں یہ بھی بسم اللہ کی میں نے صرف مختصر سی آپ کے سامنے تشریح بیان کی، ورنہ بسم اللہ کے اوپر بھی لوگوں نے، علماء نے پوری پوری کتاب لکھی ہے، پوری پوری کتابیں لکھی بسم اللہ کے فضائل پر، اس کے معنی، مفاہیم، تفاسیر کے اوپر۔ نبا کی گنجائش ہے، نہ میری علم کی تھی اتنی ظرفیت ہے کہ میں آپ کے سامنے سے بیان کر سکوں، لیکن بہرحال اس میں اتنی گہرائی موجود ہے، اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بنیاد قرار دیا ہے، اساس قرار دیا ہے، اسی اساس میں یہ بتلا دیا ہے، اسی اساس میں بتلا دیا ہے کہ اگر اس بنیاد کو دنیا میں تم آخرت کے لیے مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو متمسک کرو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ بائے بسم اللہ، یہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس بات کو اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں تک بتلایا ہے اور سمجھایا ہے کہ جس طرح سے اساس پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے میں اور اس دنیا میں عمل کرنے میں تمہارے عمل کی اساس، تمہارے ایمان کی اساس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الرحمن الرحیم کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اس رحمانیت اور رحیم کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ ہم صرف پروردگار کے نسبت میں ہوں، پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ الہی میں اپنے آپ کو رنگ دے، یعنی جو صفات، جو خوبیاں، جو فضائل پروردگار میں ہیں وہ پروردگار کے بندے میں بھی جھلکنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ یعنی اگر پروردگار رحمان ہے اپنی تمام مخلوق کے اوپر تو اس کے بندے میں بھی رحمانیت نظر آنی چاہیے، اس بندے میں رحمانیت نظر آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ سورہ کا پڑھنا، ہر سورہ سے پڑھنا اس کا لازمی ہے، نمازیں پڑھنا لازمی ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا پڑھنا لازمی ہے، لیکن جو پیغام ہم تک آ رہا ہے اس رحمانیت کا، وہ رحم کرنا ہے تمام مخلوقات پر۔ ہمارا رحم اگر کسی پر ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، اگر رحم ہوتا ہے تو محدود ہوتا ہے مومنوں پر، بہت تھوڑا بڑھ گیا تو مسلمانوں پر نہیں۔ پیغام الہی یہ ہے کہ تمہاری رحمانیت عمومی طور پر ہونی چاہیے، تمام انسانیت کے لیے تمہاری رحمانیت پہنچنی چاہیے، یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ جس طرح سے اللہ اپنے تمام بندوں کا خیال رکھتا ہے اس طرح سے یہ اللہ کا بندہ بھی اس اللہ کی طرح تمام لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ البتہ ہمارے خیال رکھنے میں اور پروردگار خیال رکھنے میں بہت فرق ہے۔ پروردگار ہر انسان کا خیال رکھتا ہے۔ میں اور آپ، ممکن ہے کہ اگر کسی غیر مسلمان کی ضرورت کو پورا کر لیں تو شاید ایک غیر مسلمان ہو، دو غیر مسلمان ہو، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، دس ہو، ہماری محدودیت ہوگی۔ پروردگار جس طرح سے خود لامحدود ہے اس طرح سے پروردگار کی رحمانیت بھی لامحدود ہے۔ لیکن یہی جھلک نظر آنا کہ ہم نے مومن کے ساتھ بھی رحمان ہوئے، مسلمان کے ساتھ بھی رحمان ہوئے، ہم کافر کے ساتھ بھی رحمان ہوئے، ہم چرند و پرند کے ساتھ بھی مہربان ہوئے، ہم نباتات کے ساتھ بھی رحمان ہوئے، ہم جمادات کے ساتھ بھی رحمان ہوئے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا، غور و فکر کرنا کہ مجھ میں جو رحمانیت کا پہلو ہے، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، ہر ایک میں رحمانیت کا پہلو ہے، حتی اگر وہ انسان ہزاروں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے اندر محبت جھلکتی ہے، اپنی کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں محبت جھلکتی ہے، اس میں وہ رحمانیت ہے، لیکن گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، قساوت قلبی کی وجہ سے وہ رحمانیت چھپ گئی ہے، دب گئی ہے۔ لیکن پروردگار نے ہر انسان میں رحمانیت رکھی ہے، اور یہ رحمانیت اس مہینے کی مہربانی سے مزید ہم میں اجاگر ہوتی ہے اور نکھر کر آتی ہے۔ اسے نکھارنا، اس پہ سے گرد و غبار کو ہٹانا اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح سے اسے صاف اور شفاف کرتے ہیں۔ اس رحمانیت پر غور و فکر کیجیے گا کہ ہم کتنے رحمان ہیں اور ہم کتنے رحیم ہیں، کیا ہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں یا نہیں۔ ہمارا کینا، بغض ہمیں روکے رکھتا ہے، ہمیں روکے رکھتا ہے، ہم ذرا سی بات کے اوپر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ذرا سے مسئلے کے اوپر ہم روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اختلاف تو رائے ہوگی، میری آپ کے ساتھ، آپ کی ان کے ساتھ، اس سے چوتھے گلا، یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں کسی بھی ایک موضوع کو لیں گے تو اس پر مختلف رائے ہماری ہو سکتی ہے، لیکن مختلف رائے کی گفتگو کے اوپر ایک مہذب طریقے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. یہی گھروں کے اندر بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عطوفت، مہربانی، رحمانیت نظر آنی چاہیے، لوگوں کے درمیان نظر آنی چاہیے، یہ رحمانیت. بس آج کا اتنا ہوم ورک آپ کو لے کر جا رہا ہوں، وہ ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے میں موجود اور جو رحمانیت اور رحیمیت ہے ہر انسان میں، اسے دیکھیے کہاں ہے، کتنی ہے، اور میں اسے کس طرح سے مزید نکھار سکتا ہوں، کس طرح سے اسے میں مزید بڑھا سکتا ہوں. خدا کی قسم، اگر انسان اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی بدولت اگر انسان اپنے اندر میں موجود جو رحمانیت اور رحیمیت ہے اسے ایک درجہ بھی آگے بڑھا لے تو اس کی نجات کا باعث بن جائے گا، اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں رمضان کے مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارا ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے والدین کے، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ذوی حقوق، ہمسائے، بالخصوص ان کے لیے جن کا کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں، پروردگار ان سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگار قرآن نور ہے، پروردگار اس نور سے ہمیں مزید منور فرما. پروردگار اگلے واسطہ ہے قرآن اہل بیت عالم عالم کا، کہ پروردگار جو مظلومین عالم ہیں ان کی مدد فرما. پروردگار اس فوج کی کہ جو اس وقت روزہائے مقدس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، پروردگار اسے نصرت اور کامیابی عطا فرما. پروردگار اگلے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا، پروردگار ہمیں تمام روزہائے مقدس کی ہمیں زیارت نصیب فرما. پروردگار ہمیں حج عمرے کی زیارت نصیب فرما.